أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى صلوات محرم الحرام کے حوالے سے ایسے خدا توفیق دیتا ہے کہ کچھ پانچ چھ سات مجالس سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے, تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک موضوع کو لے کر چلا جائے تاکہ کسی بھی ایک پہلو سے کچھ تھوڑا بہت ہماری معرفت میں اضافہ ہو. جیسے 2017 میں میں نے آپ کے سامنے رسالت الہی پر گفتگو کی تھی, 2018 پچھلے سال کرامت پہ بات کی تھی, اس دفعہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہدایت و ولایت کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. اور بنیادی طور سے وہ تمام حضرات جو آپ میں سے کچھ پہلی دفعہ بھی اگر گفتگو سن رہے ہیں, تو میں ایک درخواست اکثر کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کے ذہنوں میں تو یہ چیز امید کرتے ہیں کہ محفوظ ہوگی, لیکن زیادہ تر حضرات سے ایک بات, ایک اعادہ ایک گفتگو کا, کہ اگر ہم عزائے امام حسین علیہ السلام کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں, تو دو باتیں یہاں پر خاص طور سے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عبادت بغیر نیت کے ممکن نہیں ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی بھی عبادت انجام دیں اور اس عبادت میں آپ کی نیت نہیں ہو, بغیر نیت کے وہ کام کرتے رہیں, یعنی پوری نماز فقہی اعتبار سے بالکل درست پڑ جائیں آپ اور نیت نہ کریں, تو وہ نماز, وہ عمل, یعنی وہ عمل نماز میں شامل نہیں ہے, نماز نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی نیت کو قربتاً الی اللہ کے علاوہ کچھ اور کریں تو وہ نیت قبول نہیں ہے. نماز بغیر نیت کے قبول نہیں ہے, اور نیت بغیر قربتاً الی اللہ کچھ اور نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی عزا کو بھی عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں, تو یہ عبادت نیت کے ساتھ, اور وہ نیت کیا ہو کہ اس عبادت کے ذریعے سے, اس عزا کے ذریعے سے تقرب الہی نصیب ہو, کہ اس نیت کے ساتھ جب بھی جہاں ہو فرش عزا پر بیٹھیں اس نیت کے ساتھ. ورنہ پھر عبادت میں, میں نے آپ کو بہت سمپل سا رول بتا دیا کہ بغیر نیت کے عبادت نہیں ہے, اور بغیر قربتاً الی اللہ کے نیت نہیں. جس گفتگو کا ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں ہدایت و ولایت کے عنوان سے, ظاہر قرآن کریم میں ہدایت کے حوالے سے آیتیں بہت بہت زیادہ ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی جو مجھے تھوڑا سا گفتگو کرنے کا موقع ملے گا, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو کوئی سلسلے وار ہے, مطلب کوئی قسط وار ہے, ایسا نہیں, بلکہ انشاءاللہ ہر گفتگو ایک مکمل گفتگو ہوگی, لیکن اس موضوع کے مختلف ڈائمنشنز ہیں یا مختلف پہلو ہیں, ان پر ہم جگہ جگہ اور زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آج کی حد تک جس آیت کا انتخاب کیا وہ یہ کہ یہ واقعہ یا تذکرہ ہے کہاں سے شروع ہوا ہے, ہدایت کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے, تخلیق انسان سے. یعنی جب خدا نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد انسان کیا ہوا ہے, انسان اس زمین پر اترا ہے. یعنی جو زمینی زندگی شروع ہوئی ہے انسان کی وہ اس طریقے سے حیوانات کی طرح سے نہیں شروع ہوئی ہے کہ حیوانات اس زمین سے برآمد ہوئے ہیں, اس زمین سے پیدا ہوئے ہیں. انسان کو اگرچہ کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے اس کو آب و گل سے یعنی مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا, لیکن انسان کی پیدائش کے بعد انسان کی رہائش عزرو قرآن جنت میں تھی, بہشت برزخی میں تھی. اور انسان کی زندگی اس دنیا سے پیدا ہو کے نہیں شروع ہوئی ہے ڈائریکٹ, بلکہ انسان اس زمین پر اترا ہے. قل نحبتو جو سورہ آراف میں بھی ہے, سورہ طہا میں بھی ہے جہاں سے میں یہ بات کر رہا ہوں, کہ اس جنت سے نیچے اترو. تو یعنی جو یہ زمینی زندگی ہے ہماری, اس میں انسان پورا بنا بنایا اترا ہے اور داخل ہوا ہے, نہ کہ ایک ایٹم سے یا سیل سے یا اس طریقے سے پیدا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آدم کو اور حوا کو خدا نے کہا کہ احبتو زمین پہ اتر جاؤ, تو اس حکم کی بنیادی وجہ ظاہراً ایک معصیت تھی. اچھا, معصیت کے جو لفظ ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم کلیریفائی کریں, قرآن میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. فعصا آدم آدم ربہ فغوا, بالکل قرآن میں موجود ہے, آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور اس کے نتیجے میں کیا ہو گئے, راہ سے بے راہ ہو گئے, اغوا ہو گئے. اغوا اسی کو کہتے ہیں کہ اغوا کے ایک انسان کسی رستے پہ چل رہا ہے, ایک آبجیکٹیو ایک ڈیسٹینیشن کی طرف حرکت کر رہا ہے, وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے, یہ اغوا ہے. لیکن معصیت کا جو معنی اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہمارے معصیت کے معنی پر فٹ نہیں ہوتا ہے, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ معصیت یا عصا کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہوتا ہے رستے سے بھٹک جانا, رستے سے ہٹ جانا. جب آدم کو بہشت میں خدا نے کہا تھا کہ تم دونوں لا تقربا ہذہ الشجرۃ, کہ اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا, تو یہ حکم شرعی نہیں تھا, بلکہ اس کو ہم آپ لوگوں کو زیادہ مشکل الفاظ نہیں میں بیان کرنا چاہتا, اس کو کہا جاتا ہے دینی زبان میں نہی ارشادی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک ایسی منع کرنا تھا کہ جو ایڈوائس تھی نہ کہ حکم شریعت تھی, وہ ایک ایڈوائس کے طور پہ تھا, اس کو کہتے ہیں نہی ارشادی, ٹھیک ہے. تو اس کی خلاف ورزی تھی, تو لہٰذا وہ, اور اس کے نتیجے میں آدم کو خدا نے جس ٹریک پہ رکھا تھا اس سے وہ ہٹ گئے تھے. تو ٹریک سے ہٹنا معصیت ہے, تو یہ گناہ نہیں تھا, کیونکہ گناہ والی جو معصیت ہوتی ہے وہ حکم شریعت کے مخالفت میں ہوتی ہے, یہ بات ذہن میں رہے. ورنہ معصیت کے لفظ قرآن میں موجود ہے کہ آدم اور حوا نے معصیت کی. اس کے جواب میں خدا کا حکم آیا احبتو زمین پہ اتر جاؤ, اب تم اس یہاں پر اس بہشت برزخی میں رہنے کے قابل نہیں ہو, زمین پہ اترو. لیکن ایک بات بہت اہم ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا اہم ترین نقطہ ہے, کہ جو ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے, ہماری زندگی کی ابتدا کا واقعہ جب قرآن کریم نے بیان کیا تو اس میں دو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا, اس کی خلاف ورزی کی. ایک وہ جس نے خدا کی بات کو نہیں مانا وہ ابلیس تھا, اور ایک وہ جس نے خدا کی بات کی خلاف ورزی کی, خدا کے ایڈوائس کی خلاف ورزی کی, وہ آدم اور حوا تھے. دونوں نے یہ کام کیا. یعنی اس کو, ان کو خدا نے کہا, جب تمام ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو, تو ابلیس نے ان میں سے کہا نہیں کروں گا, اور جب ان سے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ, یہ چلے گئے اور اس سے چکھ لیا. لیکن غلطی کے بعد دونوں کے ریسپانس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, اور یہ غلطی ہوتی ہے, لیکن غلطی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس سے تعین ہوتا ہے کہ یہ آدم ہے یا شیطان ہے. کہ یہ اولاد آدم ہے یا نسل شیطان ہے. کہ جو اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہوئے اس پر اصرار کرے, اس پر اڑ جائے کہ نہیں کچھ نہیں. یعنی ابلیس آخر میں کہاں تک پہنچا, راندہ درگاہ ہو جاؤ, 6,000 سال کی عبادتیں تباہ ہو جائیں, جہنم گارنٹیڈ ہو جائے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سب قبول ہے, لیکن اولاد آدم کو بہکاؤں گا, تباہ کروں گا, جہنم کا راستہ دکھاؤں گا. آدم نے کیا کیا, آدم و حوا نے, کیونکہ دونوں کے ہیں, جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں یہ جملے آئے ہیں وہ تسمیہ ہے, یعنی دو کا ذکر ہے. جیسے ہی آدم و حوا نے اپنی غلطی کو ریئلائز کیا, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, سورہ آراف کی آیتیں, اور جس کے بارے میں ریکمنڈیشن ہے کہ ہمیں اپنی قنوت میں پڑھنا چاہیے اس کو نمازوں کے, ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہمارے نفوس نے اپنے کو ظالم کر لیا, ہم نے اپنے نفوس پہ ظلم کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا, اگر تیری رحمت ہم کو نصیب نہیں ہوگی, ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ رسپانس ہے آدم و حوا کا اپنی غلطی کو, اس کے اثرات کو دیکھنے کے بعد. تو ابلیس کو جب خدا نے راندہ درگاہ قرار دیا, فخرج منہا انک رجیم, نکلو یہاں سے تم رجیم ہو, علیک لعنتی الی یوم الدین, تم پر میری لعنت ہے یوم الدین تک. یہ ابلیس سے خطاب آیا. تو آدم کو خطاب کیا آیا, بعد از قبول اعتراف غلطی خطا, کہ جو اس آیت کے فاما یاتینکم منی ہدن, تم دونوں یہاں پر جاؤ, زمین میں اترو, لیکن میری ہدایت کے ساتھ اترو. تمہارا اترنا ابلیس کے اترنے کی طرح نہیں ہے جو راندہ درگاہ اور شیطان اور رجیم ہے, بلکہ تم اترو فاما یاتینکم منی ہدن, اور جب تم میں سے کسی کے پاس ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا, پس جو میری ہدایت کی اتباع کرے. یہ لفظ بہت زیادہ قابل غور ہے, فمن تبع ہدایا, پس جو اتباع کرے, فالو کرے میری ہدایت کو, فلا یضل ولا یشقا, نہ وہ گمراہ ہونے والا ہے نہ وہ شقی ہونے والا ہے. شقی کا مطلب کیا ہوتا ہے, شقی اپوزٹ ہے سعید کے, یعنی سعادت مندی اور شقاوت مند, یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو سعادت مند یا سعید کون ہوتا ہے, کہ جس کی زندگی میں جو بھی وہ ایفرٹ کرتا ہے, جو بھی وہ کام کرتا ہے, اس کا ایک پازیٹیو اچھا فائدہ مند نتیجہ اس کو ہاتھ میں آتا ہے. اور شقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں مشقت کرتا رہتا ہے, لیکن ان دا اینڈ سوائے تباہی و بربادی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا, یہ شقاوت ہے. تو بہت سارے افراد اس زندگی میں کیا کر رہے ہیں, دیکھیں سعی یعنی ایفرٹ اس زندگی کے خمیر میں گندھی ہوئی ہے, یعنی کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں, کافر مشرک منافق, جو یہ کہے کہ میں ایفرٹ نہیں کر رہا ہوں. ہر انسان مجبور ہے ایفرٹ کرنے پر, سعی کرنے پر, لیکن کچھ انسانوں کی ایفرٹ انہیں سعادت مندی کی طرف لے جا رہی ہے, کہ جب وہ اپنی ایفرٹ کے نتائج کو دیکھیں گے تو وہ نتائج ایک باغ و گل و گلزار کی شکل میں ہوں گے. اور کچھ انسانوں کی ایفرٹ جو ہے وہ ان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے, کہ اس دیکھیں گے تو آگ ہوگا, راک کا ڈھیر ہوگا, گندگی کا ڈھیر ہوگا, نعوذ باللہ, اور نہ معلوم کیا کیا خرابی ہو, تباہی. تو فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کی اتباع کرے, نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. یہ عنوان کلام اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. اب یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں, یعنی دو باتیں ہیں, جتنا تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہے, کہ دو باتیں, ایک تو یہ کہ ہدایت کیا ہے, ہدایت کا فائدہ, کیونکہ ان تمام باتوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں کوئی آپ کو کوئی اس پرائمری اسکول ٹائپ ٹیچنگ کرنا چاہ رہا ہوں, یا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم. لیکن بیسیکلی دیکھیں, ہم لوگ جو اہل زبان نہیں ہیں نا, یعنی خاص طور سے عربی زبان نہیں رکھتے, عربی زبان ڈائریکٹلی نہیں سمجھتے, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं, मैं तकरीबन ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इसको जितनी मेरी इस्तेआत है रियलाइज करके रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता और उलमा की रहनुमाई में, ये नहीं कि कोई अपना मकतब बना के, कि हम लोगों को हिदायत इलाही जो कुरान करीम है और कलिमात मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं और जो ओरिजिनल अरबिक लैंग्वेज में हैं, उसके असल हुरूफ के असल लफ्ज़ों के बुनियादी मायने ही नहीं पता। यानी जैसे बहुत सादा सी बात सिर्फ बतौर मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह आप किसी से भी पूछें तो ज़्यादातर हम क्या तर्जुमा करेंगे, शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से। अब अगर आप किसी से सवाल करें कि आप जब कह रहे हैं शुरू अल्लाह के नाम से, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी ज़िंदगी में एक काम आप अल्लाह के नाम से शुरू करें उसके बाद अल्लाह खुदा हाफिज़। प्रैक्टिकली करते हम यही हैं वैसे कि शुरू अल्लाह के नाम से उसके बाद हमारी मर्ज़ी, लेकिन क्या हकीकतन दीन की भी तालीम यही है? दीन की भी तालीम यही है कि बस शुरू अल्लाह के नाम से। तो अगर हम अरबी जानते हैं तो हमें यह बात पता है कि बे इस्मिल्लाह में जो बा है इसका मतलब शुरू नहीं है, इसका मतलब है सबबियत है, मईयत है, यानी खुदा के नाम की वजह से, खुदा के नाम की बिना पर। मईयत का मतलब है कि जब तक मैं काम कर रहा हूं हमेशा खुदा मेरे साथ है। अब अगर आपको वो बातें पता है तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि शुरू वाला तर्जुमा जो है बिल्कुल ही गलत है और जो असल कंसेप्ट है वो नहीं दे रहा होता हमें। तो तकरीबन हर जगह पे ये मामला है कि हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ क्या, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उसकी तफसीर की तरफ नहीं जाते। यानी हमारे मेन प्रॉब्लम्स की वजूहत दो हैं। एक ये है कि हम जो कोई हमको सुना के चला जाए हम उसको सुन के अमन्ना सद्दकना करके अपने घरों को चले जाते हैं, उस पर कोई तहकीक नहीं है हमारी तरफ से। यानी आप मुझे पता है कि आप ये भी नहीं देखेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक रिवाज मेंबरों से ख़त्म हो गया हवाले देने का, जबकि अगर हमारा मेंबर जो है अगर एक मकतब व मदरसा है तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि आप अगर कोई बात राइटिंग में लिखें और उसका हवाला ना दें तो वो सीधी सीधी चीटिंग तस्वीर की जाती है, या प्लेजरिज्म का जो है वो रूल लग जाएगा आप पे। अगर किसी और की बात अपनी तरफ से कह दी, यानी ये बताएं कि ये मेरी तहकीक है, या ये कहें कि मैं फलां की बात नकल कर रहा हूँ, ये सब आदाब इल्मी हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। और हम लोग जब मेंबर पे भी बैठ के जो भी कोई बात करता है तो उसके दिमाग में भी यही होता है ज्यादातर कि ऐसी बात की जाए कि जिसकी वजह से लोग जरा रिफ्रेश्ड होके और अच्छे होके और जरा थकन वकन दूर हो जाए उनकी, तो मजे थोड़े बस एंटरटेनमेंट के बाद यहां से उठें। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मामलात की वजह से क्या है कि हम, बहुत माजरत के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, हम इज्तमाई तौर से एक जाहिल और अहमक कौम बनते चले जा रहे हैं। हमारा जो इज्तमाई हाल बन रहा है वो तकरीबन ये बन रहा है कि हम अपने और उसकी उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। देखें, हमारे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, आप लखनऊ चले गए माशाल्लाह लाखों का मजमा है, कराची है, पाकिस्तान है, उधर इंडिया के अपना मजमा जब होता है ना तो सब एक दूसरे की पीठ ठोंक रहे होते हैं, यानी आप भी सही, आप भी सही, तू मोरा हाजी बेगो, मन तुरा हाजी बेगो, या सब एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं, क्या कहने हैं हमारे। लेकिन जैसे आप इस सोसाइटी में, हियर यू आर चैलेंज्ड, यहां पर आपके बिलीव्स चैलेंज्ड होते हैं, होंगे, और आपके नहीं तो आपके बच्चों के तो 100% होंगे। और अगर इस तरीके से आपने उनकी तरबियत की बेस्ड ऑन विम्स एंड फैंसीज एंड जस्ट एक इंफॉर्मेशन का डेटाबेस के जिसके बारे में कुछ नहीं पता आपको कि कहाँ से आ रही है, सही है, गलत है, क्या है, तो क्या होना है फिर, کہ لوگ اپنے عقیدے پر کھڑے نہیں رہ پائیں گے. پھر وہ جو آنے والا سیل رواں ہے, جو طوفان ہے, وہ بہا کے لے جائے گا اپنے ساتھ, جیسا کہ ہو رہا ہے ان معاشروں میں. اس لیے کہ عقلی اور فکری بنیادیں نہیں فراہم کر رہے ہیں, عقلی اور فکری بنیادیں نہیں فراہم کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک بس یوں ہی باتیں. یعنی جیسے دیکھیں, جیسے ہمارے گھر میں کچھ بچے آتے ہیں, اب مثال کے طور پر ایک بچے نے, یہ میرا سوال نہیں ہے, ایک بچے نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے. اب مجلس میں پڑھتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟
کیا بات ہے, واہ واہ واہ,
اور ان کی مشکل کشائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نہیں, یہ میں نے اپنے ری فریز کیا ہے, بچہ ظاہر ہے ان الفاظ میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک بچے نے یہ سوال کیا ہے کہ نہیں, ہمارے گھر میں الحمدللہ کچھ بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں, تو ان میں سے ایک بچے نے یہ سوال کیا. اب ان کے اماں ابا پریشان ہیں, تو انہوں نے ہم سے آگے کہا کہ کچھ جواب بتائیے اس کا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں, اب وہ نہیں چلے گا آپ کا جو وہاں سے سب کچھ سکھا کے بتا کے سب لے آئے آپ, اور وہ جو ہیں کہ ہم نے بھی کہا جی سب شیعوں سے بہتر کوئی قوم نہیں, آزاداری سے بہتر کوئی کام نہیں, فلاں فلاں, اب یہ سب نہیں چلے گا. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے اہمیت کس بات کی ہے کہ ہم واقعاً ہدایت کی طرف آئیں.
سبحان اللہ.
اور جو ہدایت, اور خدا نے ایک بات کیا بیان کی, میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے, فمن تبع ہدایا. یہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے. اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں کہ ذرا سا اس کو الیبوریٹ کر دوں. ہدایت کے لفظی معنی کیا ہیں, ہدایت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں, اب تک 1400 سال گزرنے کے باوجود ان کی کامل تفسیر ابھی تک ممکن نہیں ہوئی ہے. اور کامل تفسیر صرف اور صرف معصوم کے بس کی بات ہے, کسی اور کے بس میں ہے بھی نہیں کہ قرآن کی کامل تفسیر کر سکے یا اس کے بالکل حقیقی معنی بیان کر سکے, اور معصوم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو جتنی بھی کاوش ہے یہ علماء کی ہے, محققین کی ہے, مفسرین کی ہے. ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی وہ رہنمائی جو خیر خواہی کی بنیاد پر کی جائے. The guidance that is provided of from the feeling of a welfare. ٹھیک ہے, یعنی کسی کا اچھا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ایک رستہ جب آپ دکھاتے ہیں تو یہ ہدایت ہے, کسی کی خیر خواہی کی بنا پر. اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت کا مطلب جو ہے وہ ایک لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے. اس سے فوراً ہم کو ایک نظریہ یہ بات سامنے آیا کہ ہدایت کا مطلب ہے رستہ چلنے کا طریقہ سکھانا, راہ چلنا بتانا, یہ ہدایت ہے. نہ کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پوری لسٹ لمبی سی پکڑا دی جائے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, اس کا نام ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ امر بالمعروف کا مطلب نیکی کے کام بتانا نہیں ہے, بلکہ امر بالمعروف کا مطلب نیکی کو نافذ کرنا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور امر بالمعروف کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کہ اگر تمہارے معاشرے میں سے امر بالمعروف و نہی از منکر ختم ہو جائے گا تو خدا بدکاروں کو اور ظالمین کو تم پر مسلط کر دے گا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کے کام بتانا امر بالمعروف ہے. نیک اگر آپ کے معاشرے میں یہ کیپیبلٹی نہیں رہے گی کہ آپ نیکی پر عمل کرائیں, آپ خود اس بات کو غور کیجئے کہ آپ خالی نیکی بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ نیکی پر عمل کرانا اور برائی کو طاقت سے روک دینا بھی آپ کے پرویو میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا, نہیں آتا نا. آپ خالی نیکی اور برائی بتا سکتے ہیں, یعنی امر بالمعروف و نہی از منکر معاشرے میں نہیں ہے, اور اس کی بنا پر کیا ہو رہا ہے جو امام علی کا قول, بدکار اور ظالمین تم پر مسلط ہوں گے اور حکومت کریں گے. تو اسی طریقے سے ہدایت کا مطلب ہے رستہ چلانا. جیسے آپ اپنی اولاد کی ہدایت کرتے ہیں, اس کو خالی بیٹھ کے سکھاتے نہیں ہیں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ ایسے بن جاؤ, بلکہ اس کو زندگی کا رستہ گزارنے کے لیے رہنمائی دیتے ہیں, ہاؤ ٹو لیو یور لائف. تو اس میں کیا ہے, تھیوری پریکٹیکل دونوں شامل ہوتا ہے. اس کو آپ اس قابل بناتے ہیں زندگی گزارنے کے. اور جو خدا کی طرف سے ہدایت آئی ہے, جو پیغمبر نے جو ہدایت پیش کی ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے, وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے. یہ مطلب ہے ہدایت کا. تو اب ہدایت کرنے والے بنیادی طور سے تین قسم کے ہیں, تین قسم کے. یعنی اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا, یعنی رستہ دکھانے والے, رستہ چلانے والے, گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے, تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو رہنمائی بھی صحیح کرے, خیر خواہ بھی صحیح ہو, صحیح رستے پہ لے کے جائے آپ کو. ایک قسم کے افراد وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کے پیش کرتے ہیں, نیت ہوتی ہے غلط رستے پہ لے جانے کی. کیونکہ قرآن کریم میں صرف صراط مستقیم نہیں ہے, صراط جہیم بھی ہے. یعنی دو مین ہائی ویز ہیں لائف کی, ایک صراط مستقیم ہے کہ جو خدا کی طرف جاتی ہے, ایک صراط جہیم ہے کہ جو جہنم کی طرف جاتی ہے. دونوں الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں اور دونوں کے لیے ہدایت کے لفظ موجود ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, سورہ وصافات میں وحدوہم الی صراط الجحیم, جو یہ جنہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ان کی ہدایت کر دو صراط جہیم کی طرف. تو ہدایت کرنے والے دو قسم کے ہیں مینلی. ایک وہ کہ جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے راہ درست, طریق مستقیم کی طرف. ایک وہ جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے صراط جہیم کی طرف, لیکن خیرخواہ بن کے وہ بھی آتا ہے, دشمن بن کے نہیں آتا وہ, بلکہ شاید ان سے زیادہ خیرخواہ بن کے آتا ہے. کیونکہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے وہ آپ پہ سختی بھی کرتا ہے, آپ کو ڈانٹتا بھی ہے, اگر غلط کام کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے کھینچتا بھی ہے, آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا, کیونکہ وہ آپ کو نہیں گڑھے میں گرنے دینا چاہتا. لیکن جو صراط جہیم والا ہے وہ تو ہر غلطی پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے, شاباش بہت اچھا کیا آج تم نے نماز قضا کر دی, آج قرآن کی تلاوت نہیں کی, کسی بندہ مومن کے ساتھ بدسلوکی کر دی, لوگوں کے لیے دل میں حسد کینا رکھ لیا, ویری گڈ, یہ ایسے ہی ہیں, اسی قابل ہیں لوگ, وہ یہ سکھائے گا. اور تیسرے قسم کے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو خیرخواہ ہوتے ہیں لیکن نادانستگی میں غلط رستہ دکھا دیتے ہیں. یعنی ہدایت کرنے والے تین قسم کے افراد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں, جو واقعاً خیرخواہی کے ساتھ طریق حق پہ چلائے آپ کو. ایک وہ جو خیرخواہ بن کے آئے اور جہنم کے رستے پہ جلا دے, اور ایک وہ جو خیرخواہ ہو لیکن نہ جانتے ہوئے غلط راہ کی طرف لے جائے. یہ کس قسم کے افراد ہیں؟ تیسرے قسم کے افراد ایک ایمبیگیوٹی ہے, یہ وہ افراد ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. سورہ یاسین آپ لوگ یقیناً پڑھتے ہوں گے, سورہ یاسین کے شروع میں ایک واقعہ ہے, اس میں جو تین پیغمبران ایک شہر کی طرف گئے ہیں اور بات کرتے ہیں شہر سے, اس میں جو وہ مرد مومن آتا ہے دور سے دوڑتا ہوا اور کہتا ہے کہ اے میری قوم, ان لوگوں کی اتباع کرو, من لا یسألکم اجرن وہم محتدون, ان کی اتباع کرو, ان کو فالو کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں. تو اگر آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے تو آپ کو کیا چیزیں, یہ دو باتیں دیکھنی پڑیں گی. ورنہ بہت سارے لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں لیکن خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. تو فقط خیرخواہی بھی نہیں چاہیے, وہ آپ کو نادانستگی میں کسی گڑھے میں گرا دیں گے. تو دو خصوصیات ہیں جس کے پیچھے آپ چلیں. من لا یسألکم اجرن, تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. بلکہ رسولوں نے تو اور ایک اعلیٰ معیار پیش کیا کہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. لیکن قرآن کریم میں کم از کم 4-5 مرتبہ رسول گرامی کے عنوان سے یہ آیت موجود ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. اور ایک اور جگہ یہ بات موجود ہے, آئی تھنک سورہ فرقان کے آخر کے قریب ہے, کہ میں تم سے جو بھی اجر مانگتا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے مانگتا ہوں. کہ اور بہت ہی بالا تر معیار ہے کہ جو کچھ, یعنی کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ اپنی اولاد سے آپ یہ بات کہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم نیک انسان بن جاؤ. میں تم سے کہ اگر تمہیں یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ نیکی کی ہے, تو اے میرے فرزند, اے میری بیٹی, میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم نیک ہو جاؤ. رسول نے یہ اجر مانگا ہے کہ اگر تم ولایت میرے خاندان کے معصومین کی ولایت سے متمسک ہو گئے تو یہ تمہارا بھلا ہے. رسول کو کچھ نہیں چاہیے اس سے. تو ہدایت میں جب آپ کسی سے ہدایت لینے آئیں, جب آپ کسی سے ہدایت لینے کی طرف متوجہ ہوں, تو دو چیزوں کا دیکھنا لازمی ہے. من لا یسألکم اجرن, تم سے اجر کا سوال نہ کریں. اور جو ایک جملہ میں اس کی وضاحت میں کبھی عرض کیا تھا میں نے, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ذریعے سے خود بڑا بننا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کو قربان کر کے ہمیشہ دوسروں کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کی ہدایت کریں گے, جو آپ کو یوز کرے اپنے مفاد کے لیے, جو آپ کو یوز کرے اپنے سیلف پروجیکشن کے لیے, وہ کبھی آپ کی ہدایت نہیں کرے گا. من لا یسألکم اجرن وہم مہتدون, اور خود ہدایت کے رستے پر قائم, خود جانتے ہوں ہدایت کیا, خود رستے کو جانتے ہیں. جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے یعنی دو حضرات نے, اور دونوں کون ہیں, آیت اللہ حسن زادہ عملی, آیت اللہ جوادی عملی, جو خود اس معیار کے افراد ہیں, انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے علامہ طباطبائی کے لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اور بتایا ہے اور پڑھایا ہے, یہ کتاب اور اصطلاح پڑھانا نہیں تھا, بلکہ انہوں نے پہلے اپنی زندگی میں ایک راہ کو طے کیا ہے, ایک منزل کو پایا ہے, اور اس کے بعد دوسروں کو اس رستے پر چلنے کی دعوت دی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس بندے خدا کے کلمات کا اور اس کے اثرات کا یہ اثر ہے کہ آج ہم کہاں وہ کہاں, لیکن ہم اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں, میں نہیں دنیا بھر میں علماء اس سے فیض اٹھا رہے ہیں. یہ ہے ہدایت یافتہ, یہ ہے ہدایت کے ارکان. اب اس میں ایک ذمہ داری جو ہماری آئی, جو ہم پر آئی, کہ ہم اس بات کو کیسے پہچانیں گے کہ ایک شخص ہم سے ہمارے ذریعے سے بڑا بننا چاہ رہا ہے یا ہمیں بڑا بنانے کی فکر میں ہے, ایک شخص ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے جس کو میں فالو کروں. تو جو بات لازمی اور ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں خود بھی علم و معرفت کے کسی نہ کسی معیار پر ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ انتہائی اہم درجے کا واجب ہے جس کو آپ میں سے کوئی بھی اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل صاف صاف جملہ ہے. اگر آپ اپنی اس ذمہ داری کو اگنور کرتے رہیں گے کہ بنیادی درجے کی معرفت بھی آپ حاصل نہ کریں, اور اپنی پوری دینی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں رکھ دیں, جی آپ جو سنا دیں گے سن لیں گے, آپ جس جگہ لگا دیں گے لگ جائیں گے, تو یہ تباہی ہے. بالکل سیدھی سیدھی تباہی کا نسخہ ہے. اور آپ اس بات کو دیکھیں, آئمہ طاہرین علیہ السلام جب بھی کسی کو, یعنی خود میں انشاءاللہ آج مجھے موقع ملے گا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسے ہی نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ دیکھیں کربلا کے حوالے سے آنسو بہانا کار ثواب ہے, لیکن مقصد کربلا نہیں ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں, مقصد کربلا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس بات سے, جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں تھوڑی سی, کہ قرآن کریم میں ہے نا سورہ وصفات میں حضرت ابراہیم کی قربانی کے آخر میں خدا نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کا فدیہ کس کو قرار دیا؟ ذبح عظیم کو قرار دیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم کو یہ بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی یقیناً ایک بزرگ عمل تھا, لیکن اس کو خدا نے اور ایک ہائیسٹ لیول پر ایلیویٹ کر دیا ذبح عظیم کے لیول پر, اور وہ قربانی ہے امام حسین علیہ السلام نے. وہ ذبح عظیم جو الائنڈ ہے پرفیکٹلی ود دا اسپرٹ آف ابراہیم اینڈ اسماعیل, لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے ایٹ اے مچ ہائر لیول. وہ ذبح عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام. اب اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم نے اس کی کیا تفسیر کی ہے ذبح عظیم کی, کہ قیامت تک دنیا میں جتنے یہ گوسفند اور گائے اور بیل اور یہ ذبح عظیم. اب آپ بتائیے مجھے, اب آپ سوچیں ذرا اس بات کو, اور یہ معمولی کسی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ فضیلت اہل بیت کو قبول نہیں کرنا ہے, بس اور کیا پرابلم ہے. تو اور سارے لوگ مان رہے ہیں کہ جتنے پیروکار ہیں مان رہے ہیں کہ جی ذبح عظیم کی یہ تفسیر ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کسی بھی عقل میں یہ بات آنے والی ہے؟ اگر خدا مثال کے طور پر یہ کہتا ذبح کثیر, کثرت سے ذبح ہوگا, تو ہم پھر بھی مان لیتے کہ جی کثرت سے جانور ذبح ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. کیا ہے ذبح عظیم؟ یعنی اس قربانی میں اور اس قربانی میں فرق عظمت کا ہے, نہ کہ کثرت کا ہے. تو اب یہ بات کس کو سمجھ میں آئے گی؟ جو خود کچھ سمجھ رکھتا ہوگا اسے سمجھ میں آئے گی یا نہیں؟ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, یہ ذمہ داری ہماری ہے, اور اگر ہم اس کو اگنور کرتے رہیں گے تو پھر تمام جہلا جو ہے نا اسی طریقے سے سروں پہ مسلط ہو کر اور صدا گمراہی کے رستوں پہ لے کے چلتے رہیں گے. تو ہدایت کے حوالے سے جو اہم ترین رکن ہے ہمارا, کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون پر پورا کون اترتا ہے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے جو آپ زیادہ آسانی سے پک کر سکتے ہیں, کہ یہ آپ کے ذریعے سے بڑے بننے چاہ رہے ہیں یا آپ کو اوپر لے جانے کی فکر میں, ان کی دلچسپی کس بات میں, اور خود ہدایت ہے یا نہیں, خود ہدایت یافتہ ہے یا نہیں, اس کے علاوہ کسی کے پیچھے مت جائیے, ورنہ وہ آپ کو وہی صراط جہیم سے کنیکٹ کر دیں گے کہیں سے, کہیں نہ کہیں سے لے جا کے. میں اب ایک بات کر کے بس پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور یہ جو نقطہ ہے سمجھ لیں کہ اب یہ کرکس ہے ہماری گفتگو کا, اور وہ کیا ہے کہ ہدایت بغیر ولایت ممکن نہیں ہے. ہدایت بغیر ولایت ممکن نہیں ہے, ہدایت تک پہنچنا یہ اس کا دوسرا پہلو ہے, یعنی کہ دو ارکان ہیں جس پر ہم انشاءاللہ, ایک تو ہدایت کو سمجھتے جانا ہے, ہدایت سے قریب ہوتے جانا ہے, دوسرا یہ کہ بغیر ولایت. اچھا اب ولایت کیا ہے؟ یہ بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت زیادہ تشریح طلب ہے, اور اس پر جیسے ولایت کے حوالے سے جو میں نے جہاں سے استفادہ کیا گیا تو اللہ جوادی عاملی کے کم از کم بھی 30-40 دروس ہیں باقاعدہ فقط کس پر, ولایت در قرآن پر, ولایت در قرآن پر, یعنی کہ قرآن سے ولایت کیا سمجھ میں آتی ہے. تو ولایت کا معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے, یعنی ہماری نظر میں ولایت کا مطلب ہے امام علی کو مان لینا.
سبحان اللہ,
اگر ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو ولایت کا مطلب کیا کہ جو امام علی کو مانتا ہے وہ صاحب ولایت ہے, اور جو امام علی کو نہیں مانتا وہ ولایت سے باہر ہے. ان اے وے دیٹ از ٹرو, لیکن یہ اس کی ایک کورولری ہے, نہ کہ ولایت کا معنی ہے. ولایت کا معنی بنیادی طور سے کیا ہے؟ تقرب ہے, پروکسیمیٹی ہے, نیئرنیس ہے, لیکن وہ پروکسیمیٹی جو اسپریچول اویئرنیس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے, نہ کہ فزیکلی قریب اور دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس پروکسیمیٹی یا نیئرنیس کو کہتے ہیں ولایت. بات واضح ہو رہی؟ ایک صلوات محمد علیہ کہ ولایت کا مطلب کیا ہے کہ ولایت یعنی قریب ہوتے جانا, قریب ہوتے جانا. اور وہ قربت یعنی, اب جیسے میں آپ کو مثال دوں, یہ فزیکل پراکسیمیٹی کی ہی مثال ہے لیکن شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ جیسے ایک لائٹ سورس ہے, آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ اندھیرا ہو رہا ہے آپ کے آس پاس تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ یا تو فوراً ایک بلب جلا لیتے ہیں اپنے قریب, یا اگر کوئی بلب روشن ہے آپ سے دور تو اس سے قریب ہو جاتے ہیں.
کیا بات ہے,
ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو پراکسیمیٹی آپ گین کرتے ہیں کیوں, تاکہ آپ اپنے ارد گرد اندھیرا محسوس کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو لائٹ سورس ہے اس سے میں جتنا قریب ہوں گا اتنا میرے اندھیرے دور ہوتے جائیں گے, ختم ہوتے جائیں گے. تو ان اوے سمجھیے یہ ولایت کے معنی ہے کہ ولایت اس لیے ہے کہ بندے کو روشن کرتی ہے. اور اسی وجہ سے جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہدایت بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے. اب ولایت کی سورس کیا ہے, ولایت ایمینیٹ کہاں سے ہوتی ہے, اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے, یہ لائٹ کہاں سے نکلتی ہے. تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی, ہدایا میری ہدایت, تمام ہدایت کی سورس کون ہے, میں ہوں. میں کون, اللہ وحدہ لا شریک. اور یہ جملہ بھی اپنی زندگیوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز, ہر وہ عمل, ہر وہ نظریہ, ہر وہ عقیدہ جو توحید سے اوریجنیٹ نہیں ہوتا اور توحید پر کنورج نہیں ہوتا وہ فاسد ہو جاتا ہے, وہ نہ خوشبختی کا منہ دیکھتا ہے نہ کسی اچھے انجام تک پہنچتا ہے. اس بارے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. زندگی کی اہم ترین قدر توحید ہے. تو اب اس توحید کی ولایت سے جو ولایتیں جنم لیتی ہیں وہ کون ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ والمؤمنون. سورہ مائدہ جو بہت مشہور آیت آپ سب کو یاد ہی ہوگی 55, کہ اللہ ولی ہے تمام ایمان والوں کا اور اس کا رسول, اس کا رسول نہ کہ کسی کا بنایا ہوا رسول, رسولہ اور رسول کے اہل بیت, وہ لوگ جو رسول سے
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
باز بلند نعرہ صلوات
یعنی وہ تمام ولایتیں جو ولایت خدا سے الائنڈ ہیں, وہ تمام ولایتیں جو ولایت خدا سے الائنڈ ہیں, فقط اور فقط وہ ولایتیں آپ کو ہدایت خدا تک لے جائیں گی, فقط اور فقط وہ ولایتیں آپ کو آپ کی زندگی میں بلند کریں گی. ورنہ ہر ولایت آپ کو یوز کرے گی, آپ کو ایکسپلوئٹ کرے گی, آپ کی زندگی خراب کرے گی. کیونکہ ولایتیں کثیر ہیں, شیاطین بھی اولیاء ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, بے شک شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. تو ساری ولایتیں موجود ہیں, لیکن فقط اور فقط کون سی ولایت اور ہدایت ہے کہ جو ولالت یعنی گمراہی اور شقاوت سے بچائے گی, خدا یا میری ہدایت یعنی خدا کی ہدایت یعنی خدا کی ولایت اور اس کے ذیل میں قائم ہونے والی تمام ولایتیں. میں آپ کو قرآن کریم سے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ولایت بناتی کیا ہے, ولایت کی برکتیں کیا ہیں. سورہ نمل, سورہ نمل میں کافی تفصیل سے جن پیغمبر کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. اچھا, یہاں پر ایک ذیل میں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں, اور یہ بھی ایک بہت اہم ہمارے فریضے سے متعلق ہے, فریضے سے متعلق ہے. لیکن جیسا جیسا ہم سمجھ لیں اوریجن سے یا سورس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو جو ایون بنیادی سبق ہیں وہ بھی فراموش ہوتے چلے جاتے ہیں. خدائی نمائندوں نے یعنی پیامبران الہی نے زمین پر آ کر صرف اور صرف انسانوں کو ہدایت کے حوالے سے, جیسے میں نے کہا لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں پکڑائی ہیں, ریکمنڈیشنز اور ایڈوائسز نہیں دی ہیں فقط, بلکہ جہاں جہاں کسی بھی پیغمبر کو موقع ملا ہے اس نے ایک حکومت بھی قائم کی ہے. اور الہی نمائندوں کی حکومتوں میں جو سب سے شاندار ترین حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں. اور اسی وجہ سے جو آیت ہے سورہ انبیاء کے آخر میں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. اور اس آیت کو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے. کہ بے شک میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے تو امام زمان علیہ السلام. لیکن یہاں بس سوال یہ کہ حضرت داؤد کے ذکر کیوں ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذِّكْر, یعنی ہم نے زبور میں لکھ دیا فِي الزَّبُور مِن بَعْدِ الذِّكْر. تو اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اگر الہی حکومت کا نمونہ دیکھنا ہے تو داؤد و سلیمان کی حکومت, خدائی نمائندوں کی. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت کی ایک اور برکت بھی جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیٹ واز این ایکسپلوژن آف نالج. اب کے یعنی مغربی حوالوں سے آپ دیکھیں کہ ان کا گولڈن ایج کیا ہے نالج کا, جب یونان کی تہذیب میں, گریک یونان کی تہذیب میں علم اور فلسفے کا زور ہوا تھا. یعنی یہ چیز فیثاغورس سے شروع ہوئی, پھر بعد میں سقراط افلاطون ارسطو اور ان سب سے آئی. اس کی گہری تحقیق نے ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کے جو پائنیئرز تھے گریک ان کے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے, کیونکہ وہ جا کے زیادہ دور نہیں تھے جہاں پر ان کی حکومت تھی. کیونکہ یہ ساری کی ساری تہذیب جو گریک سویلائزیشن ہے یہ میڈیٹرینین کے آس پاس ہوئی ہے, یہ کوئی ان دا ہارٹ آف یورپ نہیں ہے, یہ ان علاقوں میں ہیں کہ جو اسی ایشیا سے اور ان علاقوں سے ملتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی برکتیں فراوان تھیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں کہ الہی نمائندوں کی اتنی مضبوط اور پاورفل اور شاندار حکومتیں ظاہراً اب تک قائم نہیں ہوئیں. تو اسی حوالے سے شاید خدا بھی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر جب وہ حکومت آئے گی انشاءاللہ جس کے ہم آپ سب منتظر ہیں تو اس کا ایک نمونہ یہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے. حضرت سلیمان کی حکومت آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک پہ تھی, یعنی ہر ایک کا کیا مطلب ہے, جتنی بھی مخلوقات تھیں سب پہ تھی, ہوا پانی پرندے درندے جنات انسان سب پہ تھی. سورہ نمل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تفصیل کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اگر کسی واقعے کے بارے میں 20 آیتیں صرف کر دے, 20 آیتیں قرآن دے دے کسی واقعے کو, تو آپ کہیں کہ یہ بہت ہی اس کی کوئی اہمیت ہے یا کوئی, کیونکہ قرآن کہانیاں تو سناتا نہیں ہے,
سبحان اللہ,
کوئی بچوں کی طرح لوریاں تو نہیں دیتا ہم کو, سبحان اللہ, اس کا تو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ حکمت ہے. تو سورہ نمل میں تقریباً 17-18 آیتیں کون سے واقعے پر, ملکہ سبا والے واقعے پر, تخت بلقیس والے واقعے پر. اور یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے دیکھ رہے ہیں تمام جو بھی لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, یعنی جو بھی ان کے سب آرڈینیٹ کہہ لیں یا رعایا کہہ لیں, ہدہد نظر نہیں آتا اس میں. انہوں نے کہا کہ یہ ہدہد کہاں غائب ہے, یہ بغیر بتائے کہاں غائب ہو گیا ہے, اگر یہ اپنی واپسی پر معقول وجہ نہیں بتائے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اب اس کی میں تشریح میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کیونکہ ظاہراً تھوڑے سے عجیب سے لفظ ہیں کہ اسے ذبح کر دوں گا اگر اس نے معقول وجہ اپنی غیر حاضری کی نہیں بتائی. اب ہدہد آیا تھوڑی دیر بعد اور اس نے بڑے ایکسائٹمنٹ میں ایک سٹوری سنانا شروع کی حضرت سلیمان کو. وہ کہتا ہے میں ایک مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ میں بہت دور دراز کے علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کیا تھا, وجدتھا وقومھا, میں نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. وہاں میں نے قوم کو دیکھا, یسجدون للشمس من دون اللہ, جو سجدہ کر رہے تھے سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے زینت دے دیا تھا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور کیونکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے شیطان نے زینت دے دیا تو وہ سبیل الہی یعنی ہدایت الہی کی راہ سے رک گئے, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ والی راہ بند ہو جائے گی وہ کھل جائے گی, اس رستے سے وہ رک گئے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور وہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض, کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا باہر نکالنے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور ان سب کا علم رکھتا ہے جنہیں تم اپنی دل کی گہرائیوں میں چھپاتے ہو یا جن کو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہو لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم, اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ رب عرش عظیم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہمارے بڑے سے بڑے عالم نہیں اس طریقے سے توحید پہ بات کر سکتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, کسی اور عالم کو نہیں شامل کر رہا, عالم نما اس طریقے سے توحید پہ بات کرنے کی توفیق نہیں ہے.
سبحان,
یہ کون ہے؟ ہد ہد. ٹھیک, ابھی اس کے پیچھے میں آتا ہوں, پھر ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے اندھے بہرے ہو کے نہیں گرا کرو اس کے اوپر. حالانکہ کوئی پروبیبلٹی نہیں تھی کہ ہد ہد جو ہے وہ حضرت عثمان کے حضرت سلیمان کے سامنے جھوٹ بولے گا, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو جو بتا رہے ہو کیفیت. انہوں نے کہا کہ دربار میں ظاہر انسان و جن سب موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملکہ کا تخت بہت ہی شاندار ہے, بہت زبردست تخت ہے, تم میں سے کوئی اس کا تخت میرا, ایک تو خط بھیجوایا تھا اور اس کا تخت میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن, ان کے دربار میں جو جن بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک عفریت نے کہا, انا آتی کا بہی, میں اس کو لے آتا ہوں آپ کے پاس, قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, اور ظاہراً کنایہ اس بات پر ہے کہ آپ کا دربار برخاست ہو, یعنی ان اے فیو آورز. وانی علیہ لقوی امین, اصل نقطہ یہاں پر ہے, وانی علیہ لقوی امین, کہ یہ, اور یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یمن اور فلسطین, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. حضرت سلیمان اگر تھے تو فلسطین میں ان کی حکومت, اور یہ ملکہ سبا یمن, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آ جاؤں گا, آتی کا لے آؤں گا, نہ کہ تخت آ جائے گا, لے آؤں گا آپ کے پاس قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. اینڈ وائی آئی ایم ایبل ٹو ڈو اٹ, بیکاز آئی ایم قوی اینڈ امین. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے طاقت کہاں سے آتی ہے؟ دنیا کے اندر بڑے ہونے کی بھی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ انہی صفات حسنہ سے آتی ہے کہ رسول خدا نے اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا پیش کیا تھا معاشرے کے سامنے؟ صادق اور امین. دنیا کے اندر بڑے ہونے کی قوتیں بھی انہی صفات سے آتی ہیں, باتوں سے نہیں آتی. میں یہ کام کیوں کر لوں گا؟ اس لیے کہ میں قوی ہوں اور امین ہوں, فقط قوی نہیں ہوں. دوسرا, ظاہراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور نے بات کی, قال الذي عنده علم من الكتاب. پھر ایک اس شخص نے بات کی کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. علم الکتاب نہیں تھا, علم من الکتاب تھا, کتاب میں سے علم تھا. انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نظر پلٹ کر آپ کے پاس آئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پلک پھر بھی پلک جھپکتے. اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں اردو اور عربی کا فرق. یرتد, ارتد, ارتداد یعنی پلٹنا, ریفلیکٹ ہونا. الی کا آپ کی طرف, طرف کا آپ کی نظر کا گوشہ. اب آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کی طرف آپ کی نظر کس رفتار سے پلٹ کے آتی ہے؟ روشنی کی رفتار سے نا. آپ جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی طرف آپ نے نظر کی, آپ کی خود نظر گھوم کے کتنی دیر میں آپ کے پاس آئی, جو اسپیڈ آف لائٹ ہے. اور ابھی تک سائنس ہی کہتی ہے کہ فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ موشن پاسبل نہیں ہے. لیکن جس کے پاس علم کتاب تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس اس کو لے کر آؤں گا فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ. اور یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ تخت سامنے تھا, یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ تخت سامنے تھا. اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, تاکہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکر انسان بنتا ہوں. یہ پورا واقعہ جس کے لیے قرآن کریم نے سورہ نمل میں 17-18 آیتیں صرف کی.
بس محمد والے محمد سرور.
اللہم صل علی محمد.
اب اس کا حاصل کیا ہے, اس کا حاصل کیا ہے ہمارے لیے؟ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کوئی سٹوریاں تو نہیں سناتا ہے خالی کہ ہم خوش ہو جائیں جی حدود خبر لے کے آیا, جن کھڑا ہو گیا, انہوں نے میریکل دکھا دیا ہے. معاملہ کیا ہے, کیوں سنائی گئی یہ بات؟ میرے موضوع سے مربوط جو بات, جو نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ولایت کی برکت. ولایت کی برکت سے ایک حیوان اس قدر عارف ہو جاتا ہے, ایک حیوان.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب آپ سوچیں ہم کہاں پر ہیں. اگر قرآن کی آیت ہمارے بارے میں یہ کہے کہ اولائک کل انعام بلہم اضل, کہ یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر, تو غلط ہے یا نہیں؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ معرفت جو میں نے آپ سے کہا ہدہد بیان کر رہا ہے کس کی برکت سے. ہدہد کو کہاں سے پتہ چل گئی ہیں سب باتیں؟ ہدہد کو کہاں سے سمجھ میں آ گیا لا الہ الا ہو رب العرش العظیم, اور خدا وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو باہر نکالنے والا ہے, اس کو کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ حیوانات معرفت خدا رکھتے ہیں لیکن بیسک لیول کی معرفت رکھتے ہیں کہ میرا رازق کون ہے, میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رب کون ہے. یہ معرفت حیوانات کے پاس ہے, بالکل ہے. لیکن یہ ڈیپ ڈاؤن, یہ بزرگ ترین, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ برکت سلیمان علیہ السلام ہے, یہ اس صحبت کی برکت ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے لیے بھی جو بات اہم جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں حکومت اسلامی کوئی فینسی نہیں ہے, وم نہیں ہے, کوئی تفریح نہیں ہے, کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. لیکن اگر وہ حکومت قائم نہ ہو کہ جہاں پر الہی اقدار نافذ ہوں, قرآن کی حکومت نہ ہو, معصوم کے اقدار کی حکومت نہ ہو, تو پھر جتنی بھی خرافات ہیں سب پروان چڑھتی ہیں. یہ اس حکومت و ولایت کی برکت ہے. خود خود جیسا پرندہ, یعنی ہمارے علماء سے افضل. اس کے بعد سیکنڈ لیول کون سا ہے؟ جنات کا ہے. ٹھیک ہے, جنات انسانوں جیسی کیپیبلٹی نہیں رکھتے, بات درست ہے, یعنی کہ ظاہراً رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً اسپریچولی نہیں رکھتے. اسپریچولی وہ اتنے انلائٹنڈ نہیں ہو سکتے جو انسان ہو سکتا ہے. اس کی قوت آپ نے دیکھی کہ وہ جن کیا بن گیا, اپنی امانت داری کے ذریعے سے وہ اس قابل ہو گیا کہ ایک حیرت عقل کو حیرت کرنے والا کام انجام دے سکے. لیکن اصل کمال ولایت کا کیا ہے؟ ولایت کا اصل کمال کیا ہے؟ علم کتاب. ولایت کا اصل کمال کیا ہے؟ آپ کو آیت یاد دلاؤں سورہ جمعہ کی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول کی اور نمائندہ خدا کے اصل ولایت کی دین کیا ہے؟ علم کتاب. اور جس کے پاس علم کتاب میں سے تھوڑا ہو اس نے آج سے کم از کم بھی 2500 سال پہلے وہ کام کرنے کے قابل تھا جو آج کی اتنی طاقتور اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ان کے لیے امکان ہی نہیں پیدا ہے کہ فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ چیزیں حرکت کر سکتی ہیں. یہ ہے برکت ولایت کہ ایون حیوان کو عارف بنا دیتی ہے, جنات کو اس جگہ پر, اور اگر انسان ہے کوئی واقعاً انسان ہے اور اپنے تزکیے کے ذریعے سے علم کتاب حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس معیار پر ہے. اور اسی کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے کربلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف اس لیے نہیں بلایا تھا فقط کہ تم آ کے میری پاور میں اضافہ کرو, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اس لیے بلایا تھا کہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں اس جگہ تک لے جاؤں, تمہیں یہ بنا دوں جس کی مثالیں اور نمونے قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھے. کیونکہ جو امام ہے وہ پیغمبر سے 100% الائنڈ ہوتا ہے. امام کی ولایت اور پیغمبر کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر وہ تلاوت آیات الہیہ اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت ان کی ذمہ داری ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ کربلا ہے. اور جو اس کا دوسرا پہلو ہے, دوسرا پہلو یعنی قیام حکومت اسلامی, یقیناً وہ بھی واجب ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو سیاست کی اتنی زیادہ نظر کر دیتے ہیں, ہم لوگ حکومت کو اور دنیاوی سیاست کو اتنا زیادہ مکس کر دیتے ہیں کہ حکومت اسلامی حکومت الہی نہیں رہ پاتی. یہ پرابلم بن جاتا ہے ہمارے ساتھ. اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی ہمارا اپنا معیار پست ہے. جتنا ہمارا لیول ہے اتنے ہی لیول کی بات کریں گے نا, اسی لیول کی ایفرٹ کریں گے. اگر ہمارے اپنے معیار میں بلندی نہیں ہے تو ہم بلند معیار کی چیز پروڈیوس کہاں سے کریں گے؟ تو یہ دوسرا واجب تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام یقیناً مدینہ سے باہر نکلے. اور اگر اہل کوفہ غداری نہیں کرتے, اگر اہل کوفہ بیک ٹریک نہیں کرتے, تو امام حسین علیہ السلام یقیناً حکومت اسلامی قائم کرتے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن مقصد حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا کبھی بھی. حکومت بھی ایک وسیلہ ہوتی ہے. کس بات کا وسیلہ ہوتی ہے؟ انسان کو اس معیار پہ لے جانے کا, انسان کو انسان بنانے کا. اور جب وہ حکومت اسلامی کے قائم کرنے کے امکانات ختم ہو گئے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ اپنے اس دوسرے فریضے پر توجہ دی, یعنی انسانوں کے شاہکار. کربلا کے اندر جو ایک بہت خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کربلا 100% پیور ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کہ جس طریقے سے قرآن کریم نے دو تین جنگوں کا رسول خدا کی زندگی میں ذکر کیا ہے, بدر کا, احد کا اور خندق احزاب کا, اور اس میں جس پہ سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی ہے وہ بدر ہے. بدر میں فرشتے آئے, 3000 آئے, 5000 آئے, تائید الہی آئی, لیکن ایون وہاں پر بھی وہ پیورٹی نہیں تھی 100%. 100% کربلا کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس امر کو یقینی بنایا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ ہو وہ 100% خالص ہو, اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی یا پولیوشن موجود نہ ہو. और इसी वजह से करबला का जो इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पर है वो किसी भी और कार्य इंसानी का नहीं, किसी भी और कार्य इंसानी का नहीं। इस बात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 100% यकीनी बनाया था कि जो हमारे साथ है, जो रहेगा, जो चलेगा, जो आखिरी मंजिल तक पहुंचेगा, कुर्बानी देगा, जिसका खून हमारे खून में शामिल होगा, वो हमसे 100% अलाइंड होंगे। वो लोग उनमें किसी भी किस्म की कोई शक, शुबा, रैब, तरदीद, इस किस्म की कोई चीज नहीं पाई जाएगी। तो इसी वजह से आखिर वक्त तक, शब आशूर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन लोगों को दुश्मनी मुझसे है, मैं अपनी बैत तुमसे उठाता हूं, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। और हमें, जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, लोग गए, बिल्कुल गए और आए भी हैं, ये बात हम दोनों बातें बयान नहीं करते, दोनों बातें बयान नहीं करते कि शब आशूर में बाज़ औक़ात हमारे उलमा ये बात कहते हैं कि शब आशूर की मोहलत हुर के लिए थी, कि इमाम हुसैन ने जो एक रात कहा था कि एक रात की मोहलत दो, तो हुर के लिए थी, फकत हुर नहीं, 30 आदमी उधर से इधर आए हैं। और इसका सबूत यह भी है कि आप अगर गंजे शहीदा में जाके शहदा के नाम गिने, जितने गंजे शहीदा में, इवन वो नाम भी 72 से ज्यादा है।
सुभान अल्लाह।
तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया कि जो भी है वो 100% प्योर हो। जुहैर की मिसाल एक अजीब मिसाल है। 9 मुहर्रम की शाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से कुछ लोग गए थे उनके साथ मुजाकिरा करने, इसी उनवान से कि एक रात के लिए जंग को मौखर कर दो। उनमें जुहैर भी थे। जुहैर को देखकर एक शख्स ने कहा, कूफे के एक शख्स ने, कि तुम तो उस्मान के शियों में से थे, तुम तो उस्मानी थे, ये आज तुम हुसैन की तरफ से बात करने कैसे आ गए? ये किसकी बरकत है? जुहैर इमाम हुसैन का सिलेक्शन है। जुहैर इमाम हुसैन का सिलेक्शन है, बाकायदा लेकर आए इमाम हुसैन जुहैर। शब आशूर जहां आपने बहुत वाकयात यकीनन सुने होंगे कि जनाब अब्बास सबसे पहले खड़े हुए, आले अली खड़े हुए, आले अकील खड़े हुए कि हम आपके बाद हमारी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तमाम मुकालिमात आपने सुने होंगे। एक सहाबी जिनका जिक्र नहीं होता है, मोहम्मद इब्ने बशीर हज़रमी उनका नाम है, उसी रात में उनका बेटा आया था कूफे से ये खबर लेकर कि मेरे दूसरे भाई को, यानी आपके दूसरे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, किसी जगह पर कैद हो गया है। और उस जमाने का कैदी बनना आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो उस जमाने कोई अदालत ये वो कुछ नहीं था, वो सब कुछ डिस्क्रिशन पे होता था, हाकिम वक्त की। परेशान था बहुत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा उनसे, मोहब्बत बिन बशीर से, कि मैं अपनी बैत उठाता हूं, तुम जाओ, फौरन जाओ, अपने बेटे की रिहाई का सामान करो। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बयाबान के दरिंदे मुझे जिंदा फाड़ के खा जाएं अगर मैं आपको छोड़कर यहां इस जगह पे चला। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे का मामला, मैं अपने बेटे का मामला खुदा के हवाले करता हूं, जो खुदा चाहेगा वो उसके साथ होगा, मैं आपको छोड़कर यहां से हिलने वाला नहीं हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ की और 1000 दीनार का एक पारचा उस बेटे को कहा दिया और कहा कि जाओ और उसका उसकी रिहाई के लिए इंतजाम करो। ये कैरेक्टर है करबला, ये कैरेक्टर है। जबकि मैं एक जुमला ये कहता हूं कि जुहैर कौन थे, किस तरीके से शहीद हुए, कि जब वक्त जोहर आया था तो जोहर के वक्त चंद असहाब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाकी रह गए थे, उनमें से एक ने, शायद बुरैर थे या कौन थे, जिन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि अपना रसूल अल्लाह नमाज जोहर का वक्त हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको दुआ दी, और कितनी अजीब दुआ है कि खुदा तुझे मुफल्लीन में शामिल करे। मुसल्लीन यानी नमाज पढ़ने वालों में से नहीं, नमाजियों में। नमाजी होना एक और बात होती है, नमाज पढ़ने वाला होना एक और बात होती है।
सुभान अल्लाह।
खुदा तुझे मुफल्लीन में शामिल करे। उसके बाद आपने जो चंद असहाब आपके साथ रह गए थे, जमात कायम की, اور کیونکہ دشمن کے بدبختوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے, اور وہ عقیدہ آج تک چل رہا ہے. جو باغی حکومت وقت کا باغی ہے وہ دین سے خارج ہے, حسین کی نماز قبول نہیں ہے. تیر اندازی مسلسل ہو رہی تھی. سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر قین, امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ تم اس جماعت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور اس کو اگر عرفان کی اہل معرفت کی زبان میں کہا جائے تو پیچھے جو لوگ تھے وہ اپنے نماز پنج وقتہ ادا کر رہے تھے, یہ نماز عشق ادا کر رہے تھے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ,
جو سامنے کھڑے ہوئے تھے.
بے شک,
جزاک اللہ. سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر قین, اور انہوں نے اس عزم کا, اس حد تک عزم کا مظاہرہ کیا ہے کہ جب تک نماز تمام نہیں ہو گئی اس وقت تک زمین پہ گرے نہیں ہیں, اور مسلسل تیروں کو اپنے بدن پہ برداشت کرتے رہے. اب میں آپ کو دونوں کا واقعہ سناؤں کس طریقے سے دونوں نے اپنی جانیں دی ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی نماز ختم کر کے سعید ابن عبداللہ کے سرانے پہنچتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں. وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں, یبن رسول اللہ, آپ نے جس جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں نے اس کو ادا کر دیا, آپ راضی ہیں؟ یعنی آپ کی رضامندی کے مطابق میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. یہ ان کا جملہ, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جان خدا کے سپرد کی. امام حسین علیہ السلام زہیر کے پاس جاتے ہیں. زہیر سر سے پیر تک زخموں سے چور ہیں. انتہائی محبت سے جناب سید الشہداء کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں, اے میرے نجات دہندہ, اے مجھے نجات دلانے والے, خدا آپ کو بہترین اجر دے.
کیا بات
ہے, اس کردار کا نام کربلا ہے, اس کردار کا نام کربلا ہے. اور اگر ہم واقعاً کربلا والے بننا چاہتے ہیں, جیسے میں نے وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, کربلا کی یاد منانا ایک اور بات ہے, کربلائی ہونا ایک اور بات ہے. جیسے آیت اللہ بہجت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس اپنے کوئی شاگرد تھا, وہ امام رضا کے روزے میں بہت جاتا تھا. امام رضا آیت اللہ بہجت اس سے پوچھتے ہیں کہ امام رضا سے ملاقات ہوئی اب تک؟ تو اس نے کہا نہیں. حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, امام رضا سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم اب تک مشہدی نہیں ہوئے ہو.
کیا بات ہے,
کربلائی ہونا ایک اور بات ہوتی ہے. کربلائی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اسپرٹ کو اپنی روح میں جذب کرتا ہے.
سبحان اللہ.
اور ان میں سے کچھ بن جاتا ہے, جیسے یہ تھے مسلم اور سعید اور یہ لوگ. تو اس کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا ہے, اور اس پیغام کو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ اپنی نسلوں کو دینا ہے, کیونکہ ہر نسل ایک کراس روڈز پر ہوتی ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ ذمہ داری دو حوالوں سے ہوتی ہے, کہ جو کچھ ہم سے پہلے والوں نے ہم کو دیا اس کو اچھے طریقے سے وصول کریں, اس کے بعد اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور بہترین طریقے سے اس سرمائے کو اپنے اگلے آنے والوں کے حوالے کر دیں. یہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے, ہر جنریشن کی ذمہ داری ہے. تو کربلا کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری. بس میں آپ کی زحمت تمام عرض مصائب میں, جیسا کہ یہاں پر ہم ہمیشہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب, تو میں چند جملے, دو چار جملے بس آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور اگر آپ کے دل میں بحمدللہ اگر امام حسین کی محبت اور اصحاب امام حسین کی محبت جاگ اٹھی ہے, شمع روشن ہو گئی ہے, تو یہی مقصد ہے اصل. جناب علی اکبر کی شخصیت وہ کہ امام حسین علیہ السلام حقیقتاً نور نظر اگر کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو मैदान में भेजते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया था कि ऐ खुदा तू गवाह रहना कि आज मैं तेरी तरफ अपने उस फर्जंद को रवाना कर रहा हूँ कि जो सीरत व गुफ्तार व किरदार में हम शबी है रसूल, कि ये दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बुनियाद थी अपने फर्जंद के लिए। जब आपके तमाम असहाब व अंसार व आवान शहीद हो चुके, जन्नत को सिधार चुके, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान वालों में मैदान जंग में भेजने के लिए सबसे पहले अपने बेटे का इंतखाब किया और आपने फरमाया फ़क़द्दम वलदी या अली, कि ऐ मेरे बेटे अली आगे बढ़ो। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को मैदान की तरफ रवाना किया है तो बेख्तियार आप अपने मकाम पर खड़े नहीं रह पाए और कुछ कदम जनाब अली अकबर की सवारी के पीछे आप आगे बढ़े। बेटे ने जब आहट महसूस की, मुड़ के देखा तो बाप को वालेहाना वार अपने पीछे आते हुए पाया, रुक गए, ठिठक गए, कहने लगे बाबा जान आपकी इस आपके इस अमल की वजह से मेरे लिए बहुत दुश्वार है कि मैं जाके जंग कर सकूँ। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बेटे मैंने ही तुमको राह खुदा में भेजा है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई मुझ जैसा बेटा होता तो तुम्हें फिर उस बाप के दिल की कैफियत समझ में आती कि औलाद को, बेटे को मरने के लिए रवाना करने के बाद दिल का संभालना किस कदर मुश्किल काम। अली अकबर मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए, देर तक शुजाआना जंग करते रहे, बहुतों को वासले जहन्नम किया, उसके बाद पलट कर आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कि बाबा की ज़ियारत एक दफ़ा फिर नसीब हो जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बेटा क्या हाल है। फरमाते हैं कि बाबा प्यास मारे डालती है, अगर थोड़ा सा पानी नसीब हो जाता तो मैं इस जंग का नक्शा पलट देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले अपने चेहरे का रुख ज़मीन की तरफ किया, ज़ाहिरन क्या जवाब देते, उसके बाद कहा कि ऐ मेरे बेटे मेरे करीब आओ। करीब आने के बाद कहा कि ऐ मेरे फर्जंद अपनी ज़बान मेरी ज़बान पे रख दो। जैसे ही अली अकबर ने यह काम किया फौरन बेख्तियार अपने आप को पीछे हटा लिया और कहने लगे कि ऐ बाबा जान अब आपसे पानी का सवाल नहीं करूँगा। और अरबी के जो लफ्ज़ हैं वो ये है कि आपकी ज़बान लकड़ी की तरह सख्त हो रही है। दोबारा मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए और जैसा कि मक्तल की किताबों में लिखा है कि एक तीर आके अली अकबर के गले में पैबस्त हुआ। जंग करते करते एक तीर आके अली अकबर के गले में पैबस्त हुआ जिसकी वजह से आप घोड़े पर अपने आप को बरकरार रखना आपके लिए मुश्किल हो गया। आपने तीर को अपने गले से निकाला, खून का एक फव्वारा बरामद हुआ। उसके बाद हसीन इब्न नुमैर मलऊन ने आपके सीने का निशाना लेकर बर्छी को आपके सीने की तरफ रवाना किया और ये बर्छी जनाब अली अकबर के सीने से टकरा कर ज़मीन में नहीं गिरी बल्कि उसका फल आपके सीने में पैवस्त हो गया। आप घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ बाबा जान मेरा सलाम कबूल करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अली अकबर की लाश की तरफ, अली अकबर के जसद खाकी की तरफ रवाना हुए तो आपने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे तेरे बाद दुनिया अंधेर हो गई, ऐ मेरे बेटे तेरे बाद मेरी दुनिया में कोई रोशनी बाकी न रही। बेटे के जिस्म के पास पहुँचते हैं, तारीख में है कि दो लाशें ऐसी थीं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उठ ना पाईं, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको उठाना चाहा लेकिन उठा ना पाए, एक अली अकबर और एक जनाब अब्बास। ایک کے سرحانے آپ نے فرمایا کہ تیرے بعد میری زندگی اندھیر ہو گئی، جناب عباس کے بعد سرحانے آپ نے فرمایا تھا کہ اے بھائی تیرے جانے سے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے علی اکبر نے بابا کے چہرے کی طرف نظر کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب سکون اور اطمینان بیٹے کے چہرے پر پایا۔ برچھی کا پھل سینے سے نکالنے کی کوشش کی اور برچھی کا پھل نکلتے ہی علی اکبر کی آخری سانسیں آ گئیں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ اے بابا جان اب پریشان نہ ہوں، یہ نانا رسول اللہ میرے سرانے ہیں، بہشت کا جام لے کر آئے ہیں، کہ اے بیٹا اس سے اپنی پیاس بجھا لو اور حسین سے کہو کہ جلد ہمارے پاس آ جائے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالمین، فرش عزا بچھانے والے، اس پہ شرکت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنے مال، اپنے وقت کی، اپنے قوتوں کی قربانی دینے والے تمام مؤمنین کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گھر میں، آل و اولاد میں، زندگی میں، آخرت میں، ہر جگہ برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مشکلات ہیں، اور ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم سوائے زبانی کلمات کے اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یقیناً اس بات کی درخواست کروں گا کہ اگر ہم سب دل کی گہرائیوں سے ایک چیز چاہیں تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا ایک اثر ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت خاص طور سے نائجیریا میں مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہے، انہیں وہاں پر کثیر تعداد میں لوگ کنورٹ ہوئے، انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم جاری ہے، اور کچھ دن نہیں گزرتے کہ وہاں سے دسیوں کی تعداد میں مومنین کے قتل ہونے کی خبر آتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ نائجیریا میں جو تشیع کے اس فروغ کے معنی ہیں شیخ ابراہیم زکزکی، کہ ان کے کئی بیٹوں کو ان کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد اور اس مرد مومن کے عزم و استقامت میں کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر پاتے تو رو کے، گڑ گڑا کے، کہ جیسے ہمارا اپنا اگر کوئی قید میں چلا جائے خدا نہ خواستہ، ہمارے اپنے گھر والوں پہ کوئی مصیبت آ جائے، تو اس طریقے سے دعا ضرور کیا کریں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ ان مومنین کی اس اوپر سے، کیونکہ ظاہراً اس مصیبت کے ہٹنے کا کوئی سب رستہ بھی نہیں نظر آتا، کیا کیا جائے۔ اسی طریقے سے کشمیر میں پچھلے چند مہینوں سے جو مسائل اور مصائب ہیں، یمن کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، تو یہ فراموش نہ کریں، کیونکہ اصل جو تعلیم ہے دین کی وہ انسان کے اس محدود جسم سے باہر نکل کر انسانیت کا شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر آپ نماز شب پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ان تمام مومنین کو اس میں یاد رکھیں اور خلوص دل اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، رسمی سرسری دعائیں نہیں، دل کی گہرائیوں سے جیسے اپنوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو خدا ان تمام مومنین کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے اور عالم انسانیت کے مصائب کے دور ہونے کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔